ایسے مرضی کے انتقال کی خبر لے کے آ رہا ہو جس مرضی کی کتاب پوری دنیا اسلام میں سمجھتی ہو سب 328 ہجری یا 329 یہ دو سال میں اس لیے گئے کہ تاریخ لکھنے والوں کا اختلاف ہے کہ وہ قوم کا بادشاہ جس سال امام زمانہ سے چوتھے نعرے کے بعد دنیا سے اتر ہوئے وہ سال تو یقیناً تاریخ جینت میں ایسا گزرا ہے کہ ایک سال میں آسمان پر سبزہ کے ساتھ ستارے کی ٹوٹتے نظر آئے اور زمین پر ایک سال دنیا گیر کی بہت سے ستارے ہو رہے لیکن جیسا بھی میں نے جیسا جنہیں کو بھی عرض کیا تھا کہ اس وقت تک مرجعیت کا نظام قائم نہیں ہوا تھا کہ جو ہمارے اس لیے 329 ہجری میں جن علماء نے انتقال کیا جن میں ایک تو وہی امام کے چوتھے نائب یا محمد ابن یعقوب کلیلی یا شیخ صدوق کے والد یا اور بہت سارے علماء تو ان کے بارے میں یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کیا وہ اجتہاد اور مرجعیت کی اسی منزل پر تھے لیکن بہرحال ایک ایسا سال جو علماء کے انتقال کے حوالے سے تاریخ شیعت میں خصوصیت کے ساتھ لکھ دیا گیا اور یہ اس کے بعد یہ 1989 سے ہمارے مراجع کا ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہونا موت کوئی ایسی چیز نہیں کہ کسی کے مرنے پر ہمیں حیرت اور تعجب ہو جب 14 معصومین میں سے 13 معصوم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اور کسی کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا کہ اسے موت نہیں آنا چاہیے لیکن اس انداز کی موت اور پھر کچھ ایسی حدیثیں تھیں انہیں نہیں دوہرانا چاہتا ہوں جو لوگ پچھلے جمعے کو آ گئے انہیں کیوں اس دفعہ تکرار کی زحمت اور جنہیں شوق ہے وہ پچھلے جمعے کی تقریر سن لیں کہ پھر کچھ ایسی احادیث جس میں یہ بتایا بھی گیا کہ آخری زمانے میں خدا کا عذاب بھی یہی ہوگا کہ اس انداز سے علماء کا انتقال ہوا کرے گا تو اب کسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ 1989 میں امام خمینی رخصت ہوئے 1990 میں آغا مرشی کا انتقال ہوا 1991 ان مراجع میں سے ایک مرجع دنیا سے گئے کہ جن کی شخصیت آغا کوئی کی موجودگی کی وجہ سے اتنی ابھر کے نہ سکی یعنی آغا یوسف الحکیم 1992 میں خود آغا کوئی اور اس سال 1993 میں آغا عبد العلی سبزواری اور اسی حوالے سے میں نے بات کہی کہ سورہ ابراہیم کی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر کرو گے تو ہم نعمتیں بڑھا دیں گے اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی توہین کی کفران نعمت کیا نعمت کی ناقدری کی تو ہم نعمت کو چھین بھی لیں گے اور تمہیں شدید عذاب میں مبتلا کریں گے اور اسی حوالے سے ایک جملہ اور کہا تھا جسے دہرا دینے کو دل جا رہا کہ 1970 میں آ گئے محسن الحکیم کے انتقال کے موقع پر اس سے بالکل الٹ کیفیت ہمارے سامنے تھی کہ ایک مرجع دنیا سے گیا اور 11, 12 یا 14 مراجع جو کم و بیش ایک ہی معیار کے تھے کہ پوری صفے مراجع ہمارے سامنے تھے اور ہم نے دیکھا کہ صرف 20 سال کے عرصے اس کے بالکل الٹ ہو رہا بس یہ سوال تھا کہ جو گزشتہ جمعے کی تقریر میں میں نے اپنے اور آپ کے سامنے رکھا اور اسی حوالے سے کچھ انبیاء کا تذکرہ کیا کہ جس نبی کے قوم اسی قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں ویسے یہ بات چھوٹی نہیں ایک عالم کی موت عالم کی موت قرار پاتی عالم یعنی کائنات لیکن ہمارے آج کے معاشرے کے اعتبار کہ جہاں اپنے خاندان کے دور و دراز کے رشتے دار کی موت کو بھی لوگ زیادہ مناتے ہیں بجائے ایک مرضی اور ایک نائب امام کی موت کی تو اس حوالے سے میں نے یہ عرض کیا کہ انبیاء کی تاریخ یہ بتا رہی
کہ جس نبی کی قوم نے اس قسم کی باتوں پہ توجہ دی وہ شاہ عذاب کی حقدار بھی ہو لیکن اس نے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا, اور جس نبی کی قوم نے اس قسم کی باتوں پہ کوئی توجہ نہیں اس پر عذاب آیا, اور اس طرح سے آیا کہ وہ چاہتے تو کئی مرتبہ اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے تھے لیکن نہیں بچا پائے. ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا مرحلہ یہ, اور یہ ساری گفتگو اس پس منظر میں ہوئی کہ ایک مہینہ ہو رہا کہ جب ہمارے مراجے میں ایک اور مرجع, اور اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے نجف کے حوضہ علمیہ کہ جہاں اب علماء اور مجتہدین کی تعداد ویسے ہی بہت کم ہے, وہاں کا ایک ستون اور گرا, یعنی آغائے عبد العلائے سبزواری. گزشتہ تقریر کے آخر میں ایک بات میں نے اور بیان کی تھی, اور وہ یہ کہ آغائے کوئی کی شخصیت اپنے مرجعیت کا دور اتنے طویل ہونے کی وجہ سے نجف کے حوضے پہ اس طرح سے چھا گئے کہ بہت سارے مراجع ہمارے اور آپ تک ان کا نام یا ان کے علم کی شعائیں ہی نہیں پہنچ سکی. خصوصیت کے ساتھ وہ مراجع کے جو آغائے خوئی کی زندگی میں انتقال کر گئے. نجف آغائے خوئی اہم ترین مرجع تھے لیکن واحد مرجع نہیں تھے, نجف کا پورا حوضہ خود آغائے خوئی بھی چند دوسرے مراجع کی مدد سے چلا رہے لیکن ان کا نام ہم تک اس لیے نہیں پہنچا کہ ہماری قوم نہ اپنے تاریخ سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ اپنے زمانے حال کے واقعات. لگی بندی زندگی گزارنے کے لوگ عادی ہو چکے ہیں. آغائے عبد العلا سبزواری اس اعتبار سے انتہائی بدقسمت مرجع ثابت ہوئے کہ صرف ایک سال, وہ بھی آغائے پل کے انتقال کی وجہ سے, ان کا نام کچھ مومنین کرام نے سنا. یہ خیال کرتے ہوئے کہ ویسے ہی گزشتہ دو سال سے ہمارا یہ درس بعض وجوہات کی بنا پر چل تو رہا لیکن بس لڑکھڑاتا اور بسد مشکل کھسیٹتا ہوا, وہ ترتیب اور وہ تنظیم باقی نہیں رہی جو اس سے پہلے تھی. اس لیے میں موضوع کی تفصیل میں گئے بغیر بہت ہی مختصر کچھ گزارشات کر کے آج کا جو فقہی مسائل کا حصہ ہے اس پر گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں. آغائے عبد العلا سبزواری جن کا نام بھی بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ایک دفعہ پہلے اس عنوان پہ گفتگو ہوئی تھی کہ تاکید معصومین کی جانب سے یہ کہ انسان کی اولادوں دو نام ضرور ہونے چاہیے, ایک نام پیغمبر کا نام. اولاد میں سب کا نام رکھو تو کیا کہنا, لیکن کم از کم گھر کی چہار دیواری کے اندر کوئی بچہ رسول کے نام سے منسوب ضرور ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو دوسری تاکید آئی وہ یہ ہے کہ ایسا نام جس میں پروردگار عالم کی ابدیت کا پہلو, اسے بہترین ناموں میں سے ایک نام قرار دیا گیا, یعنی اللہ کو 99 یا اگر آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں تو ہزار نام, ان میں سے کسی ایک نام اور اس کے حوالے سے اپنے اس بچے کو اللہ کا عبد یعنی بندہ قرار دینا. آپ جس ماحول اور معاشرے میں رہتے ہیں, یعنی میری مراد اس وقت خاص یہ ایک خارادر کا علاقہ, وہاں آپ کو غیروں کے یہاں اس قسم کے نام بہت ملیں گے, لیکن تاکید کے ساتھ حدیث ہمارے پاس موجود ہے. اب چاہے وہ عبداللہ ہو, عبد الرحمان ہو, عبد الرحیم, یہ سب اللہ کے نام, اور اللہ کے ان ناموں میں سے ایک نام اعلیٰ بھی ہے. سنا سے جس مرجع کا اس وقت میں مختصر تذکرہ کر اس مرجع کے انتقال کے حوالے سے اپنی سچی ذمہ داری تک پہنچنا چاہتے ہیں, ان کا تعلق ایران کے بہت ہی مشہور شہر سبزوار سے. سبزوار کا شہر 19ویں صدی اس لیے انتہائی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ پوری شیعہ تاریخ کے اہم ترین فلسفیوں میں سے ایک فلسفی عبد الحادی سبزواری کا تعلق اسی شہر سے تھا. لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ شہر علم کا مرکز تو نہ رہتا تھا. یہی وجہ کہ جب 1328 ہجری وہاں ایک سید گھرانے وہ بچہ پیدا ہوا کہ جس کا نام پروردگار کی عبدیت کے حوالے سے عبد الاعلیٰ رکھا گیا, امام حفتم کی اولاد میں سے تھے, تو انہیں اپنے بچپنے ہی ہجرت کر کے نجف اشرف آنا پڑا. اور آغاز خل کی طرح سے پھر ان کی ساری زندگی اسی نجف اشرف میں گزری. نام عبد الاعلیٰ, سیادت کی نسبت ساتویں امام کی جانب اس لیے موسوی, اور شہر کی نسبت سبزوار سے اس لیے سبزواری. پچھلے سال اور اس کے اس سے پہلے آغاز خل کے حوالے سے اکثر یہ بات کہی گئی کہ 1328 ہجری وہ سال تھا کہ جب آغاز خل اپنے شہر سے نجف تشریف لائے, 11 سال کی عمر میں. اور ٹھیک یہ وہی سال تھا جس سال آغاز سبزواری کا جنم ہوا یا اس دنیا میں وہ تشریف لائے, 1328 ہجری سے 1414 ہجری تک. 1910 انگریزی حساب سے اور 1993 وفات کا سال, تو 83 سال وہ حساب جو ہم رکھتے ہیں اس اعتبار سے ان کی عمر, اور اسلامی حساب سے 85 سال اور چند مہینے. اگر آپ دیکھیے تو آغاز سبزواری اور آغاز خل کی عمر میں 11 سال کا فرق, اور مرجعیت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا فرق نہیں, لیکن وہی بات جو کئی مرتبہ گھما پھرا کے کہی کہ پھر بھی آغاز سبزواری کا نام ہمارے ان چند نوجوانوں کو چھوڑ کر جو احتیاط کے واجب کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں کہ دیگر مراجع کی تلاش کریں, باقی اکثریت کے کانوں تک نہیں پہنچا. آغاز سبزواری کو ان مراجع کا آخری زمانہ ملا کہ جن مراجع کو شیعت کے ماضی اور شیعت کے حال کے درمیان رابطہ کہا جاتا. یہ دور جس دور میں آغاز خل نے اپنی تعلیم حاصل کی, نجف کا ایک ایسا دور کہ 1200 سال کی شیعہ تاریخ بلکہ 1100 سال کی شیعہ تاریخ اس کا اشتہار بدل رہا تھا, نئے اصول قائم ہو رہے تھے. چنانچہ تین شخصیتوں کا نام بڑا مشہور, آغاز نائمی, آغاز ضیاء الدین عراقی اور آغاز محمد حسین اصفہانی. یہ تین وہ مراجع کہ جن کے نظریات آج قم ہو یا مشہد ہو, نجف ہو یا کربلا ہو, ہر جگہ درس خارج میں انہی کے نظریات چلتے ہیں اور انہی نظریات کی بنیاد پر اجتہاد کر کے فتوے دیے جاتے ہیں. تو یہ آغاز خل اور آغاز سبزواری کا جو تعلیم کا زمانہ, یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا کہ ہماری تاریخ کا ماضی جو شیخ طوسی اور علامہ حلی اور شہید ہیں, اور جو آج کا اشتہار, ان دو اشتہار کے دور کو جوڑنے والے یہ تین علماء تھے جن سے صحیح معنوں میں تو آغاز خل نے استفادہ کیا. آغاز سبزواری کی عمر اس وقت انتہائی کم, لیکن مہاراج یہ آخری شخصیت نجف کے حوضے کی مانے گئے جو شیعت کے ماضی کو شیعت کے مستقبل سے ملانے والے ہیں. اب آغاز سبزواری کے انتقال کے بعد نجف اشرف دو ہی نمایاں نام رہ گئے, ایک وہی کہ جن کے بارے میں آج مجھے اس اعتبار سے گفتگو کرنا کہ شاید آئندہ ہمارا دست انہی کے فتووں کی روشنی میں آگے بڑھے, یعنی آغاز سیستانی, اور ایک آغاز سید علی بہشتی. ورنہ نجف کا حوضہ جو آج سے 20 سال پہلے اس مسئلے میں مبتلا تھا کہ اس کثیر تعداد میں مراضی اور مشتہدین کے آدمی نہ صرف یہ کہ اس وقت پریشان تھا کہ کس کی تکلیف کی جائے اور کس کی تکلیف کو چھوڑا جائے, بلکہ یہ بھی لگ رہا تھا کہ آئندہ 50-60 سال تک شیعت کو مرجعیت اور عالم فلعالم کی حد تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. لیکن آج 20 سال میں وہ نجف اجڑ گیا اور وہی شخصیتیں باقی رہ گئی, آغاز سید علی بہشتی اور سید علی سیستانی. اب ان میں آغاز سیستانی جو آپ بھی جانتے ہیں تھوڑا بہت تو اندازہ, ان نوجوان مراجع میں سے ہیں کہ یہ شیعت کا مستقبل. تو اس اعتبار سے شیعت کو اس کے سنہرے ماضی سے ملانے والی آخری شخصیت جو نجف میں تھی وہ آغا سبزواری کی تھی. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ میرے جملے پر علماء کو کچھ اختلاف ہو سکتا, اس لیے کہ بعض علماء کے نزدیک وہ جو تین اہم ترین مرجع جنہوں نے شیعت کو نئے اصول عطا کیے ان کے آخری شاگرد آغا کوئی تھے, آغا سبزواری نہیں. لیکن یہ ایک ایسا ٹیکنیکل مسئلہ کہ جس پر آپ حضرات کا زیادہ وقت لینا مناسب نہیں. صرف یہی کہا جا سکتا کہ اب اس وقت نجف کا پورا حوضہ صرف دو علماء کے کندھے پر, اور ان میں سے بھی ایک وہ جن کے بارے پچھلے سال اور اس سال ماہ رمضان کی تقاریر میں میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کیونکہ اپنی تکلیف کروانے سے صاف انکار کر دیا, آغا سید علی بہشتی. یاد ہوگا آپ کو ان کے حوالے سے میں نے دو جملے عرض کیے تھے کہ یہ وہ علماء بلکہ مراجع میں سے تھے کہ جن کا احترام آغا کوئی بھی کیا کرتے. وہ واقعات ماہ رمضان نفل جعفری کی ایک تقریر میں تفصیل کے ساتھ آ چکے, لیکن کیونکہ انہوں نے صاف منع کر دیا, یعنی اور واضح طور پر یہ جملہ کہوں کہ دبی زبان تبھی دبا آغا کوئی سے بھی یہ سنا گیا کہ میری اپنی زندگی میں بھی میری احتیاط واجب میں جن علماء کی طرف رجوع کیا جا سکتا ان میں سے ایک یہ آغا بہشتی ہے. لیکن یہ بھی واضح بات کہ ایک مرجع کو بھی اس مسئلے پہ نہ حکم دینے کا اختیار ہے نہ فتویٰ دینے. یہ جو میں نے ابھی کہا نا کہ دبی دبی زبان, یہ اسی لیے کہ پہلے تو آغا کوئی نے وہی جواب دیا جو فقہی جواب لوگوں نے پوچھا, اور لوگوں سے میری مراد عام لوگ نہیں, یا ان کے افراد خانہ اور یا ان کے بچپنے کے دوست. تو جواب یہی ملا کہ یہ طے کرنا تو مقلد کا کام, یہ طے کرنا تو ہمارا آپ کا کام کہ ہماری نگاہ میں اس وقت عالم فن عالم یعنی دوسرے نمبر کا مستحق کون. لیکن ہم لوگوں کی طرح سے سوال کرنے والا بس یہ جواب مل گیا خاموش کہ جو قریبی افراد ہیں جب ان کا دباؤ زیادہ بڑھا. تو کیونکہ یہ مسئلہ موضوع کا مسئلہ جس میں مرضی اگر واضح طور پہ کچھ کہہ بھی دے تو بیکار, لیکن پھر بھی کبھی کبھی زبان میں یہی کہا کہ ان میں سے یہ آغا بہشتی بھی, یہ علم ہے. اور باقی جو ان کی شخصیت تھی اس کا تذکرہ میں پہلے کر چکا ہوں, لیکن کیونکہ خود انہی آغا بہشتی, بلکہ اگر میں ایک جملہ ایسا پڑھا دوں جو صرف میری معلومات کی حد تک ہے کہ میں نے خود آغا کوئی ایک قلم سے یہ تحریر دیکھی, اور بہت پرانی تحریر میں 4 سال پرانی کہ جس میں آغا کوئی سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کن اور کس کی تکلیف کی گئی, تو انہوں نے پہلا جملہ تو یہی کہا کیونکہ میں نے قلم سے خود دیکھا, البتہ جن صاحب کے پاس دیکھا تھا انہوں نے اس کی فوٹو کاپی کرنے کی اجازت نہیں, اور ان پہ یہ پابندی خود آغا کوئی کی طرف سے تھی. وہ کاغذ نہیں تھا بلکہ ڈائری کے اندر, تو قلم سے جو 4 نام لکھے گئے اس میں ایک نام آغا بہشتی کا تھا. جب آغا کوئی کی بات مکمل ہو گئی کہ یہ تم لوگ خود ڈھونڈو, اور یہ اس زمانے کے مقلد کی اپنی ذمہ داری, تو اس کے بعد جب اصرار بڑھا اور یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جب نجف جاتے تو آغا کوئی کے اپنے گھر میں مہمان ٹھہرتے, تو جب 4 نام آغا کوئی نے لکھ کے دیے تو تحریر تو میں پہچانتا ہوں, اس میں سب سے پہلے ہی جو نام لکھا تھا وہ انہیں آغا بہشتی کا تھا, اور اسی فہرست میں آغا سیستانی کا نام تھی, اور اسی فہرست میں آغا سبزواری کا نام تھی, اور اسی فہرست میں آغا گلپائیدانی کا نام تھی. یہ 4 نام تھے جو اس فہرست کے اندر موجود تھے. تو خیر آغا بہشتی جو کہ خود انکار کر چکے, اس لیے اب نجف کا پورا حوضہ اس وقت آغا سیستانی پر, اور آغا سیستانی ہمارے نوجوان مراجع میں تھے. تو جو اصل میرا موضوع چل رہا تھا وہ یہ کہ آغا سبزواری وہ لنک تھے, وہ میڈیم تھے, وہ واسطہ تھے, وہ رابطہ جو شیعت کے سنہرے ماضی انشاءاللہ اس سے زیادہ سنہرے مستقبل سے ملانے والے, اور ان میں سے یہ آخری شخصیت تھی نجف کی حد تک. ویسے ابھی خود آغا گلپائیدانی قوم میں موجود, لیکن بات نجف کی ہو رہی, وہ آخری شخصیت ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو. اور جن حضرات کو صدام کا یہ 12 یا 14 سالہ دور جو ظاہری ہے اور ویسے حقیقی اعتبار یہ 24 سالہ دور یاد, انہیں یہ بھی پتا کہ نجف کے حوضے کو برقرار رکھنا یہ کتنی بڑی شرعی ذمہ داری بن چکی تھی ان مراجے. اور شہید باقر صدر کے بعد آغاز پوری کے دست راست جو شخص قرار پائے نجف کے حوضے کو باقی رکھنے کے, وہ مرحوم آغاز سبزواری تھے, جو بار بار مجھے کہنا پڑ رہا کہ یہ 14 سال ایسے گزرے کہ نجف کے حالات میں ایک ایسا آہینی پردہ پڑ گیا تھا کہ دلچسپی رکھنے والوں کو بھی پتا نہیں چل پا رہا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا. اگر یہ حالات ہمارے سامنے آتے تو وہ ایک تاثر بھی ذہنوں سے مٹ جاتا جو اکثر لوگوں کے ذہن میں, کہ مستحقین ہوں یا علماء یا مراجع, ان کے درمیان معاذ اللہ حسد بہت زیادہ پایا جاتا. اور تھوڑا یہ تاثر کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ صرف میری تکلیف کی جائے اور پھر ہم اپنے ملک کی سیاست کو ان لوگوں سے ملا دیتے. اور تاثر یہی ہوتا کہ بس ہر ایک چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقلدوں کو اپنی جانب کھینچا جائے. لیکن ہماری تاریخ بھی ایک روشن مثال اور ہمارا زمانہ حال بھی ایک بہترین گواہ کہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے دیگر مکاتب فکر میں آپ کو ایسا نظر آ جائے, لیکن شیعہ مرکزیت کی حد تک کبھی کوئی تاریخ میں ہمارے سامنے کی کوئی مثال نہیں ہے. الٹی مثالیں آئیں کہ ایک مرکز دوسرے مرکز کے سامنے وقیمانے سرنڈر کر رہا کہ اسے یہ یقین کامل ہو گئے کہ دوسرا مرکز علم میں مجھ سے زیادہ. اب یہاں ایک جسی مسئلہ بھی سامنے آتا کہ اس طرح سے ایک دوسرے کے حق میں ہتھیار ڈالنا بھی شرن جائز نہیں ہوتا جب تک کہ یہ یقین کامل کی منزل نہ آ جائے, یا کبھی زمانے کے حالات ایسے نہ بن جائے کہ کسی ایک مرجع کو نمایاں کرنا واجب ہو جائے. اتنی زیادہ پیچیدہ باتیں ہیں کہ اس کی تفصیل میں جانا آپ حضرات کے سامنے نہ ضروری ہے نہ مناسب. لیکن ہمارا ماضی, پھر میں نے آغائے حکیم کے زمانے کو واقعہ بھی بتایا, ابھی آغائے بہشتی کو واقعہ بھی بتایا, لیکن اس کی ایک بہترین مثال یہ 12 سال شہید باقر صدر سنستی میں انتقال کرتی اور 1992 میں آغاز کوئی کا انتقال ہوتا. اس 12 سال آغاز کوئی اور آغاز سبزواری کے تعلقات نجف کے اس ان حالات اور ماحول جہاں صدام اور اس کے ایجنٹ ویسے ہی مومنین کرام اور علماء کے درمیان شکوک و شبہات کو پیدا کرنا چاہتے ہیں, یہ 12 سال ایسے گزرے کہ آغاز کوئی کے دست راست بن کے آغاز سبزواری نے ایک کام کو انجام دیا. اور یہی وجہ کہ جس وقت 1991 نجف اور کربلا کا شہر صدام کی حکومت سے چھینا گیا اور آغاز کوئی وہ 9 آدمیوں پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کا کام یہی تھا کہ ان دو شہروں اسلامی حکومت کے اصولوں کے مطابق نظام کو چلایا جائے, اور بعد میں پھر اس میں 10 آدمی کا اضافہ کیا گیا. تو آغاز سبزواری کے مشورے اور اس کمیٹی کے اندر جہاں ایک طرف آغاز کوئی کے اپنے بیٹے شامل بلکہ یہ 5 میں شامل کیے گئے, پہلے 9 ممبرز میں یہ شامل نہیں, وہ جو اسلامی کونسل بنائی گئی, لیکن آغاز سبزواری کے بڑے بیٹے آغاز کوئی خصوصیت کے ساتھ اس کونسل کا ہم ترین ممبر بنایا. اور پھر بہت بعد یہاں تک کہ بات کہنے والے کہتے ہیں کہ خود آغاز سبزواری کے اصرار پر 10ویں ممبر کا اضافہ ہوا جو آغاز کوئی کے بیٹے سید تقی کوئی. تو آغاز کوئی اور آغاز سبزواری یہ 12 سال اس انداز سے گزارے گئے. شاید آپ کو یاد کہ پچھلی تقاریر میں سے ایک تقریر میں میں نے شہید باقر صدر ایک خط کتاب سے پڑھ کے سنایا. اب یہ مجھے یاد نہیں کہ یہاں کے درس میں آیا تھا یا اسی وقت دوسری جگہوں پہ آغاز کوئی کے حوالے سے بات ہو رہی وہاں کے کسی درس میں. یہ جملہ میں ابھی کہہ گیا کچھ دیر پہلے اس کی وضاحت, شہید باقر صدر کا ایک خط جو انہوں نے بعد میں باقاعدہ حکم دے کے لبنان میں چھپوایا, اور وہ وہی جب صدام کی ایک پالیسی کہ اس وقت نجف کے حوضے میں جتنے مراجع ان کے درمیان یا تو اختلاف پیدا کیے جائیں اور اگر اس میں کامیابی نہ ہو تو افواہ کے ذریعے لوگوں کو یہ تاثر دیا جائے کہ ان میں اختلاف ہو رہا. شہید باقر صدر اس زمانے کی فعال ترین شخصیت، چنانچہ ان کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ وہ آغا خوئی کی اس حکمت عملی کے خلاف. شہید باقر صدر کا جو بیان مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے یہاں پڑھا، وہ پھر اس کی تردید کے لیے تھا، اور اس بیان سے یہ ظاہر ہو رہا کہ صدام کی پالیسی مراجے کو لڑانے کے سلسلے میں کیا. وہ بیان تو خیر انتہائی جذباتی تھی، لیکن ایک مرجے کے قلم سے کبھی جذباتی تحریر نہیں نکلتی، اس اعتبار سے ایک ایک لفظ مبنی بر حقیقت. لیکن آغائے خوئی اور آقا صدر ان دو کے درمیان اختلاف ڈالنے کی ساری کوششیں ناکام ہو. سن 1971 آغائے سبزواری بھی ان چند مراجع میں سے ایک تھے کہ لوگ ان کی تقلید کرنے جا رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، جب تک سید خوئی کسی اور کی تقلید نہیں ہو سکتی، ایک مرجع دوسرے مرجع کی تقلید کی بات کر رہا بحیثیت اہل خبرہ. اور جب 1991 صدام کی حکومت کے خلاف کیے کہ ایک قسم کا انقلاب برپا ہو، تو آغائے خوئی وہ جو کاؤنسل بنائی اس میں آقائے سبزواری کے بیٹے کو نمایاں طور پہ رکھا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے سلسلے میں جملہ یہ بھی کہا کہ آخری دور صدام کے آقائے خوئی کی شخصیت کے برابر یا اس سے بھی بڑا خطرہ آقائے سبزواری کی ذات بن چکا. سنا صدام کے خلاف 1991 میں جو تفصیل فتویٰ جاری ہوا وہ آقائے خوئی کے قلم سے نہیں، آقائے سبزواری کے قلم، جس کے نتیجے آغائے سبزواری کو پھر کچھ عرصے کے لیے ضلع وطن ہونا پڑا، جنگلوں اور صحراؤں میں کچھ زندگی گزاری. آغائے سبزواری جو اپنے ادھیڑ عمر کے زمانے سے ہی آج لینائی کے سلسلے اس بیماریوں میں مبتلا، چنانچہ آج سے 25 سال پہلے بھی جو لوگ نجف آغائے سبزواری کے درس میں شرکت کر کے آئیں یا ان سے ملاقات کر کے آئیں، انہیں معلوم اس وقت جو نجف کا سنہری زمانہ کہلاتا، اس وقت بھی آغائے سبزواری آنکھوں کی بینائی اتنی کم کہ کوئی کتاب پڑھنا ہوتی تو شاید 3 یا 4 انچ کا فاصلہ اس فاصلے پہ رکھ کے کتاب پڑھا کرتے. اور پھر جب یہ سارے مسئلے پیش آئے تو اس کے بعد جنگلوں میں جانا، صحراؤں میں رہنا، نخلستان میں رہنا، بدو عرب کے درمیان چاہے 4 یا 5 مہینے گزارنا پڑے، حالت اور زیادہ خراب ہو گئی. اور جب سیت اتنی طاقتور ہو کہ اب صدام براہ راست نجف اور کربلا کوئی ظلم کرنے کے قابل نہ رہا، تو آغائے سبزواری دوبارہ نجف میں آئے. اور وہ مسئلہ پیش آ گیا کہ ایک جانے طبیب حضرات کا یہ کہنا کہ آپ کی آنکھ کی وہ حالت کہ اب اگر آپ نے آپریشن نہ کرایا تو بینائی کا ختم ہو جانا یقینی، مگر دوسری جانے صدام کے زمانے جن جن محکموں کو سب سے زیادہ کرپٹ کیا گیا اس میں سے ایک میڈیکل کا پروفیشن، اگر 19ویں اور 20ویں صدی کی تاریخ گواہی دے رہی کہ عیسائیت سب سے زیادہ اس میڈیکل کے پروفیشن کو تباہ کیا اور اس کی مدد سے اپنے مذہب کو پھیلایا، لیکن وہ ایک الگ مسئلہ. صدام کے زمانے میں جس کا علاج صدام براہ راست نہیں کر سکتا، انہیں اسی اسپتال اور ڈاکٹر کے ذریعے شہید کیا جاتا. تو آغائے سبزواری کے لیے ان حالات جب دونوں طرف یقینی مسئلہ، ایک جانب آپ آزائے رئیسہ میں شامل ہیں، چنانچہ ان آزا کا علاج کرنا واجب. یہ وہ آزا ہے کہ اگر انسان کو اندازہ ہو جائے کہ میری غلطی اور کوتاہی کے بنا پہ یہ ضائع ہو سکتے ہیں تو حرام. وہ جو زنجیر کے ماتم کے بارے میں فتویٰ، وہ زنجیر کے ماتم کے بارے میں نہیں جسے دونوں طرف کے جذباتی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں، جن کے ذہن میں یہ تصور ڈال دیا گیا کہ علماء اور مراجع ماتم کو نہیں مانتے، وہ اسی فتوے کو مس کوٹ کرتے. اور جو دوسری جانب ہمارے خاص نوجوانوں کے ذہن یہ خیال ڈال دیا گیا کہ مجلس ماتم مزاداری جلوس اس کی اب کوئی اہمیت نہیں رہی، انہیں بھی یہ مسئلہ غلط طریقے سے بتایا جاتا کہ دیکھیے مراجع نے بھی یہ کہا. فتوے اصول کی بنیاد پر کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کے آزائے رئیسہ میں سے کسی کے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے وہ حرام. اور پھر اسی کے اندر زنجیر کا ماتم بھی آتا، لیکن ساری زنجیر کا ماتم نہیں، ہر وہ کام جو انسان کی آنکھ کو، انسان کی بینائی کو، انسان کی قوت سماعت کو، انسان کے ہاتھ کو، انسان کے پاؤں کو، آزائے رئیسہ جو انسان کے جسم کے مین آرگن، ان میں سے کسی کو بھی جو کام نقصان پہنچا وہ کس اعتبار سے آپریشن واجب. یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا پہلے آ چکا. اور دوسری جانب یہ بھی دیکھا جا رہا کہ صدام کے زمانے میں یہ ممکن نہیں کہ عراق سے باہر جا کے علاج کرایا جائے, اجازت بھی نہیں مل رہی. اور عراق میں یہ خط ہوا, آقا سبزواری اس منزل پہ آ گئے جہاں مرجعیت کا اتنی جواب دے جاتا. کیونکہ یہ تشخیص سے موضوع کا مسئلہ کہ اس وقت کون سا واجب زیادہ اہم. تو میں نے پچھلے سال ایک واقعہ پڑھا کہ قم کے اندر بلکہ قم سے قریب مسجد جمگران امام زمانہ کسی عراقی عالم دین سے ملاقات کرتے ہیں. واقعے کی تفصیلات نہ مجھ تک پہنچی ہیں نہ اسے بیان کرنے. قم کے قریب زائرین کرام وہاں آج کل بہت زیادہ شوق سے جا رہے ہیں, لیکن یہ شوق ہر پکنک کی شکل اختیار کرتا جا رہا, وہ روحانیت کا ماحول مفقود ہوتا جا رہا جو ملاقات امام کے لیے شرط. یہ آپ کے علم ہے کہ عراق کی مسجد پہلا کے بعد یہ ایران کی مسجد جنگرا وہ دوسرا یقینی مقام ہے جہاں آپ امام سے مل سکتے ہیں, البتہ چند شرائط کے ساتھ. آپ نے سبزواری کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ امام اسی لفظ کے ساتھ جو آغاز پوری کی زندگی کے چند واقعات میں کہ امام اس عراقی عالم دین سے کہتے ہیں کہ جا اور جا کر میرے نائب سبزواری کو یہ پیغام پہنچا کہ اسے اپنی آپ کو آپریشن کرا لینا. سنا اس اطلاع کے ملنے کے بعد آقا سبزواری نے آپ کو آپریشن کرایا اور وہ مسئلہ بھی ختم ہو گئے جو عراق کی جانب سے پھیلایا گیا. لیکن معاذ اللہ آقا سبزواری کی آنکھوں کی بینائی اتنی کم ہو چکی کہ ایک انچ کے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. تو ایک لمبا چوڑا مسئلہ, آقا سبزواری کا انتقال ہوا وہ چیز بھی اپنی جگہ ختم ہو گئی. لیکن خیر وہ آنکھ کا آپریشن کامیاب اور آقا سبزواری ایک سال ایسا گزارا کہ جس کے اندر دنیا عرب کی ایک کثیر تعداد ان کی تقریب میں, جہاں تک ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر جہاں آقا کوئی پائیدانی کے مقدر تقریباً 99% کی تعداد میں. لیکن جو ہمارے یہاں آبادی بہت زیادہ, اس لیے ہر مسئلے ہمیں ایسا لگتا کہ جیسے یہ ایک حتمی بات اور یہی وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے خود آقا محسن حکیم کی زندگی برابر سے کئی اور مراجع کی تقریب کی جا رہی, لیکن ہمارے یہاں نام صرف ایک آیا. اس لیے ان کے انتقال کے بعد اپنے کانوں سے عجیب عجیب باتیں اپنے بزرگوں کو کہتے سنا. وہ بزرگ جو آج بزرگ ہیں اس وقت جوان, جس نے سب سے زیادہ جو یعنی تہذیب والی بات تھی وہ یہی, باقی تو جو کچھ کہا گیا اس کے تو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا, وہ یہی کہ ہم نے تو آج تک نہیں سنا کہ ایک سے زیادہ مرضی ایک وقت میں پائی جاتے ہیں. وہ نہ سننا ان کی جہالت کی نشانی, لیکن اس کو دلیل بنایا جا رہا. خیر اب وہ زمانہ کہ اتنے جاہل تو لوگ نہیں, لیکن میں یہ بتا دوں کہ عراق اور ایران اور پوری عرب دنیا کے اندر برابر سے دونوں کی تقلید ہو رہی ہے. بلکہ عرب ممالک آغاز سبزواری کے مقلدین کی تعداد زیادہ, اور یہی وجہ کہ آغاز کوئی انتقال کے فوراً بعد ایک مسئلہ پیش آئے, اس دفعہ اسے حل کرنا سرا مشکل ہو گئے. اور وہ مسئلہ یہ کہ کئی بار میں نے یہ گزارش کی کہ جیسے ہی کسی مرضی کا انتقال ہوتا اس کے جتنے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کلوز ہو جاتے ہیں. بینکرز کے مجمع میں اسی قسم کے لفظ استعمال کرنے چاہیے, ورنہ اصل مسئلہ یہ کہ جتنی بھی وجوہات کی شرعیہ جمع ہوگی جتنے بھی وکیل ہیں چونکہ وہ خود بخود ان کی وکالت ختم ہو, اس لیے اب حساب کتاب میں ایک پیسہ بھی نہیں آ سکتا. ہر مرضی کے انتقال کے بعد ہمارا مرضی کا غم منا رہے ہوتے ہیں, یعنی جو منا رہے ہوتے ہیں ان کی بات کی جائے, لیکن خود مرضی کے اپنے دفتر اس غم کے انتہا کے اندر سب سے پہلا کام یہ کیا جاتا کہ جتنے رجسٹر ہیں وہ سب کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں, اور کوشش یہ کی جاتی کہ جتنا جلد ممکن ان سب کو منتقل کیا جائے کسی نئے مرضی کے پاس اگر نئے مرضی کا نام پہلے سے موجود, اور ورنہ کم از کم کسی ایسے امین آدمی کے پاس ان کو بطور امانت رکھوا دیا جائے کہ اب اس رجسٹر میں ایک پیسے کی بھی پیسے کے اضافے کی بھی گنجائش نہ رہے. چنانچہ جس وقت امام خمینی کا انتقال ہوا وہ اتنا بڑا صدمہ دنیا اسلام کے لیے عمومی طور اور خصوصیت کے ساتھ ایران کے صاحبان ایمان کے لیے,
جو عقیدت رکھنے والے ہیں اگر وہ پاگل نہ ہو کر یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے. لیکن شیعہ کے پاس ہم کی انتہا ہے, اس لیے پاگل ہونے کی گنجائش نہیں کہ ہمارے سامنے ہمیشہ کربلا کا واقعہ ہوتا. یہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں, آپ نے اپنے یہاں بھی دیکھا ہو, جوان بیٹا مر جائے تو حضرت علی اکبر کی شہادت یاد آ جاتی, باپ کا انتقال ہو جائے امام حسین کا ذکر کر دل کو ایک تسلی نہیں ملتی. لیکن جب پوری ملت ایران آغا خمینی کا شوق منا رہی, ٹھیک اس دن میرے ایک دوست جو خود میں موجود اور وہ کسی کام اس جگہ سے گزر رہے جہاں دفتر امام خمینی آغا پسندیدہ امام خمینی کے چھوٹے بھائی جن کے ہاتھ میں انتظام, انہوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ موٹے موٹے رجسٹر لے دفتر کا سارا عملہ باہر نکل رہا اور وہ سارے رجسٹر رسیوں سے باندھ لیے گئے. حیران ہو کر پوچھا کہ اس کی وجہ کیا, کہ جیسے ہی امام خمینی کے انتقال کی خبر ہے اب ایک تومان بھی اس کے اندر نہ بڑھایا جا سکتا نہ گھٹایا جا سکتا, نہ کوئی رقم خرچ کی جا سکتی ہے نہ کوئی رقم وصول کی جا سکتی, چنانچہ اسے رسیوں سے باندھ لیا گیا تاکہ اتفاقی طور پر اس کے اندر کسی قسم کے خرچ اور آمد کی تفصیل درج نہ ہو سکے. اور ہم جا رہے ہیں اسے پناہ شخص کے پاس امانت کے طور پہ رکھ پائیں گے. اور یہی مثلا ہر مرجے کے انتقال کے بعد ہوتا, امام خمینی کا نام میں نے اس لیے کہ ان کی شخصیت میں مرجعیت کے ساتھ عام لوگوں کے لیے کیسی محبوبیت کہ وہاں پر غم کی وجہ سے اگر اس قسم کی چیزیں کچھ دیر کے لیے کوئی بھول جاتا تو تعجب نہ ہوتا, لیکن وہاں بھی اس حقیقت کو نہیں بھلایا گیا. اور یہی آغا خوئی کے ساتھ بھی, لیکن آغا خوئی کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ کہ کس مرجے کے پاس یہ ساری رقم پہنچائی جائے. چنانچہ آپ دیکھیں جو اطلاع تھی کہ آغا گل پائیدانی اور آغا سبزوانی ان دو کے درمیان یہ پیسے تقسیم کیے گئے, اور صرف سمنی طور پر کیونکہ آپ حضرات میں سے بہت سے یہ سمجھتے کہ ہمارے 150 روپے سے نجب کا عہدہ چل رہا اور مراجے کے گھر کا سارا خرچہ تو جو ہم 20-25 روپے سال میں خمس نکالتے اسی کی وجہ سے کہ آغا کوئی ایک وکیل بہت ہی مشہور قدر کے رہنے والے آغا حسن سلیمان, یہ حساب کتاب آپ لگا دیجیے. نہ اتنی بڑی رقم میں نے دیکھی ہے نہ سنی ہے نہ کبھی مجھے حساب کی ضرورت پیش آئی, تو کیونکہ 800 ملین ڈالر ان کے پاس وہ سہم امام تھا جو آغا کوئی کے حساب میں, اب آغا کوئی کا انتقال ہو اور وکیلوں کے پاس یہ فقہی مسئلہ بھی ہوتا اور مرضی کی طرف سے ایک الگ سے ہدایت بھی ہوتی. اب اسے کس طرح کسے دیا جائے, تو کیونکہ دو نام آ گئے آغا گل پائیدانی اور آغا سمجھائی, تو آپ کو واقعات میں یہی ملے کہ فوری طور پہ یہ 800 ملین ڈالر کی رقم جو صرف ایک وکیل کے پاس تھی آدھی آغا گل پائیدانی کے ساتھ میں جمع ہوئی اور آدھی آغا سمجھوائی, کہ یہ ایسا مسئلہ کہ جس پر واقعات عمل بھی کیا جاتا. ہمارے ہاں جو تاثر دیا جائے وہ الگ, کیونکہ ہمارے یہاں ان مراجے کے انتقال کو 30 سال ہوئے, ان کے وکالت نامے کی مدد سے بھی آج کمس جمع کیا جا رہا, اس وکالت نامے کو چاپ کر جو 30-35 سال پہلے دنیا سے جا چکے کر وہ ایک الگ بات. تو کیوں میں کہہ یہ رہا کہ ہندوستان اور پاکستان کو چھوڑ کر باقی ساری دنیا تشیعوں برابر سے تقریب ہونے لگی تھی دونوں مراجے, تعداد کے اعتبار سے تو برابر نہیں, لیکن جو دو اہم نام وہ آغا گل پائیدانی اور آغا سبزواری کے تھے. ایک سال ایسا گزرا اور اب آغا سبزواری بھی دنیا سے رخصت ہو گئے, اس لیے تقریباً مرجعیت سمٹ کے صرف ایک ساتھ میں جمع ہو گئی اور وہ ہے آغا گل پائیدانی کی طرف. اب آغا سبزواری کے مقلدین کی اکثریت سب نہیں لیکن اکثریت آغا گل پائیدانی کی تقلید میں آ چکی, چنانچہ ہمارا یہ دل اب بنیادی طور پہ آغا گل پائیدانی کے فتووں کی مدد سے آگے بڑھے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہو رہا کہ کیوں پچھلے سال آغا خوئی کے انتقال کے بعد دو نام نمایاں تھے, تو جہاں جہاں آغا گل پائیدانی کی احتیاط واجب آتی تو ان لوگوں کے جو آغا سبزواری کی تقلید میں نہیں آغا گل پائیدانی کی تقلید میں, ان لوگوں کے لیے احتیاط واجب آغا سبزواری کا مسئلہ بیان کیا جاتا تھا. اب یہاں پہ دو مسئلے پیدا ہوئے. پہلا مسئلہ کہ اب جب آغا سبزواری کا انتقال ہو گیا تو آغا گل پائیدانی کی احتیاط واجب میں کیا کیا جائے, اور دوسرا مسئلہ کہ اس ایک سال کے درمیان آغائے گلطائیگانی کی جس جس احتیاط کے واجب میں آغائے سبزواری کے مسئلے پر عمل کیا ان کے انتقال کے بعد صورتحال کیا رہے. اگر یہ بالکل ویسا ہی مسئلہ جیسا آغائے کوئی کے مقلدوں کو امام خمینی کے انتقال کی بات کی جائے چنانچہ اس کا جواب وہی. اور وہ جواب کیا؟ وہ جواب یہ کہ آغائے گلطائیگانی کا وہ مسئلہ جو پچھلے سال آپ نے 500,000 دفعہ سنا وہ اسی طرح سے آغاز سبزواری کے بارے میں بھی, یعنی آپ جس جس احتیاط کے واجب اس نیت کے ساتھ آغاز سبزواری کا مسئلہ سنا یا پڑھا کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو اس مسئلے پہ عمل کریں, اس مسئلے پر آغائے سبزواری کے انتقال کے بعد بھی آپ باقی رہ سکتے ہیں, چاہے وہ مسئلہ اس وقت آپ کو یاد ہو یا یاد نہ ہو. یہ جملہ جو میں نے کہا اس کی وضاحت. آپ دیکھیے آغائے گلطائیگانی کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ عورت کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ پردے میں چہرہ اور ہاتھ چھپا دے. یہ مسئلہ ہے ان خواتین کا جو آغائے خمینی کے انتقال کے بعد بالغ ہوں یا آغائے خمینی کے انتقال کے بعد مسئلہ ایجاد کی جانب متوجہ ہوں, کیونکہ جو آغائے خمینی کی زندگی تک اس مسئلے کو جان گئیں وہ تو آغائے خمینی ہی پر باقی رہیں گی. لیکن 4 سال گزر گئے اور اسی بچیاں بالغ ہو گئی, 4 سال گزر گئے, آغائے خمینی کا انتقال ہوا ہے, تبلیغ کا سلسلہ تو جاری ہے, اور بہت ساری ایسی عورتیں جو پہلے ہی بالغ تھی لیکن توجہ نہیں اس جانب متوجہ ہوں. تب آغائے خمینی کے بعد اب مسئلہ یہ کہ موجودہ مرضی آغائے گلطائیگانی فرماتے تفصیل بیان کرتے ہوئے مجھے خود برا لگ رہا کیونکہ جو مجمع میرے سامنے وہ مجھ سے زیادہ ان تفصیلات کو جانتا, لیکن مثال کے طور پہ یہ بات عرض کرنا پڑ رہی کہ آغائے گلطائیگانی نے فرمایا کہ احتیاط کے واجب یہ کہ چہرہ چھپاؤ. اب وہ بچی جو پالے ہوئی چہرہ کھولنا چاہے آغائے خمینی کی بات مان سکتی ہے, وہ تو نہیں مان سکتی. وہ خاتون جسے مسئلے کا پتا اب چلا وہ بھی آغائے خمینی کی جانب نہیں جا سکتی, وہ کیسے بڑھ جا سکے؟ ویسے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں, چہرہ چھپا دے, لیکن اگر وہ کسی وجہ سے چہرہ کھولنا چاہ تو کیونکہ آغائے گلطائیگانی کی احتیاط کے بازی دوسرے مرضے کی جانب جاری. پچھلے سال آغائے سبزواری کا مسئلہ بیان ہوا کہ وہ بھی اسی چیز کے قائل جو آغائے خمینی کا فتویٰ کہ حجاب میں چہرہ اور ہاتھ کھولا جا سکتا. اب انہوں نے گزشتہ 1 سال میں اس مسئلے کو کہیں بھی سنا, چاہے آغائے سبزواری کا انتقال ہو چکا ہو لیکن اسی مسئلے پر اب تک وہ باقی رہے, یعنی گویا احتیاط واجب میں جس مرضے کی جانب رجوع اس کے انتقال کے بعد جس طرح اصل مرضے کے انتقال کے بعد ان کے مسئلوں کے باقی رہا جا سکتا, احتیاط واجب والے مرضے پہ بھی باقی رہا جا سکتا. اور ایک جملہ کہہ دوں جس کی وضاحت نہیں کہ دراصل فقہی زبان پہ یہ کہا جائے کہ احتیاط واجب والی چیزوں آپ تقلید ہی اس دوسرے کی کر رہے ہیں, یعنی جہاں جہاں آغائے گلطائیگانی کی احتیاط واجب ان مسائل میں تو آپ آغائے گلطائیگانی کے مقلد ہی نہیں, تقلید ہوتی ہے فتووں احتیاط میں نہیں. تو در حقیقت آغائے گلطائیگانی نے جہاں جہاں احتیاط واجب لگائی وہ احتیاط واجب کا مطلب ان مسئلوں میں آپ ان کے مقلد نہیں, احتیاط تو بغیر مرضی کے بھی ہو سکتی, اصل مقلد آپ اس مرضی کے تھے ان مسائل جن کی جانب آپ نے رجوع کیا. تو گویا پردے کے مسئلے اگر کسی عورت نے آغائے سبزواری کی طرف رجوع کیا تو پردے کے مسئلے میں وہ مقلد ہی آغائے سبزواری کی, تو اب مسئلہ یہ بنا کہ جس کی ہم تقریب کرتے وہ مر گئے تو کیا کیا جائے؟ وہی مسئلہ چلے کہ جتنے مسئلے آپ نے ان کی زندگی میں پڑھے یا سنے چاہے ذہن میں پھر رہے ہوں یا نہ رہے, اتنا اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ مسئلہ میں نے سنا ضرور اور نیت یہ تھی کہ وقت بڑھے گا تو عمل کرو اس پہ آپ باقی رہ سکتے ہیں. اچھا پردے کا مسئلہ تو ایسا مسئلہ کہ یہ تو جس نے سنا اس نے فوراً عمل کر لی. اس لیے بہت کم خواتین میں اتنا حوصلہ ہے کہ وہ چہرہ چھپاتی ہوں باوجود یہ سمجھنے کہ جن مناظر نے چہرہ کھولنے کی اجازت بھی دی انہوں نے کہا یہ بھی کہ مستحب یہ ہے, ثواب یہ ہے, فضیلت یہ ہے, احتیاط یہ ہے کہ پھر بھی چہرہ چھپاؤ. اتنا ثواب کرنے کے باوجود زمانہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ بہرحال اگر کسی مرضی کا فتوا نہ بھی ملتا چہرہ کھولنے تب بھی یہ عورتیں چہرہ کھول کر ہی حجاب کرتی. تو یہ تو وہ مسئلہ کہ جس میں جو میں مثال دینے جا رہا ہوں وہ پوری فٹ نہیں ہوتا رہی کہ آدمی نے مسئلہ سنا اور بھول گیا. بھولنا کیا اس میں تو اسی محنت عمل کیا بلکہ ان مسائل میں لوگ اس طرح عمل کرتے ہیں جس طرح سے اس لطیفے وہ تو پاکستانی پولیس کا تذکرہ کیا جاتا. پھر آپ نے بھی سنا ہوگا اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لطیفوں میں ٹائم ویسٹ کریں. دنیا کی مختلف پولیس ایک جگہ جمع ہوئی کانفرنس اور اپنی اپنی کارکردگی بتانے لگی. کسی نے کہا کہ قتل ہوتا ہے یا چوری ہوتی تو ابھی گھنٹے میں ہم کو پتا چل جاتا ہے کس نے کیا. کسی نے 12 گھنٹے بتایا, کسی نے 2 گھنٹے بتایا, کسی نے 1 گھنٹہ بتایا. ہماری پولیس نے کہا کہ جرم ہونے سے 1 دن پہلے ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ جرم کون کرنے جا رہا. تو پردے کے مسئلے میں تو خواتین کی مثال ایسی ہی کہ مرضی کا فتوا بعد میں پتا چلے وہ پہلے ہی سے اس کے اوپر عمل کر رہی ہوگی. لیکن عیسائی اور یہودی کی نجات ان مسائل میں سے ایک مسئلہ بن سکتی. عیسائی اور یہودی کی نجات اس لیے یا پاکستان میں بھی یہ جو صفائی کا کام ہے اکثر ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ بھنگی یا جمعدار دفتروں میں یا گھروں کے اندر آتے. ورنہ اس زمانے میں تو یہ مسئلہ بھی پردے کی طرح روزانہ کا مسئلہ. وہ کیا مسئلہ کہ عیسائی اور یہودی آغائے گلپائیدانی کے نزدیک احتیاط واجب کی بنا پر نظر. لیکن آغائے صدواری کہتے ہیں کہ یہ پاک ہیں, احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان کو نجس مانا ویسے پاک. اب جو ایسے ممالک میں رہتے ہیں جہاں عیسائیوں کی اکثریت, ان کو یہ مسئلہ دن میں 40-50 دفعہ پیش آتا. ہمارے یہاں پہلے یہ مسئلہ پیش آتا, ابھی بھی جہاں جہاں خصوصاً دفتروں میں شاید ابھی بھی کہ اگر کوئی عیسائی کام کرتا یا کوئی عیسائی جمعدار وہ لیسن کو دھوتا ہے, وہ ٹوائلٹ کو دھوتا, تو اگر اس کا اپنا جسم نجس مانا جائے تو جتنے بھی چھینٹے اس کے جسم سے اڑے, جس گلاس میں وہ پانی پیے, جس نل کو وہ گیلے ہاتھوں سے کھولے, وہ سب نجس ہوتے چلے جائیں. اور پہلے ان کو نجس ماننا تھا اس لیے کہ سارے ہی مراجی آج سے 5 سال پہلے ان کو نجس کہہ رہے تھے. کچھ احتیاط واجب لگا کر تو کچھ فتوا دے کر. اگر آغاز سمجھواری صبح بھی ان کو پاک مانتے تب بھی اس وقت آغاز سمجھواری کا نام 4th-5th پر تھا جہاں تک ہم جا ہی نہیں سکتے. لیکن اب پچھلے سال آغاز گلپائیدانی نے کہا کہ عیسائی نجس لیکن فتوا نے دیا. دوسرے مرجع کی جانب رجوع کیا آغاز سمجھواری کی جانب, انہوں نے کہا کہ یہ پاک. اب جس گھر یا جس دفتر میں عیسائی جمعدار یا بھنگی آتا ان کا تو مسئلہ روز سے روز تک, یا جہاں سے کوئی عیسائی کام کرتا کبھی ہاتھ پھیلانا پڑے, کبھی اسی گلاس میں پانی پینا پڑے, ان کا مسئلہ تو روز سے روز تک. لیکن ان کا عیسائیوں سے بھی کوئی واسطہ نہیں, ان کا یہ مسئلہ فیلان نہیں. لیکن اگر کبھی وہ اپنی اس منزل مخصوص کو پالے جو آج ہر ایک کی خواہش ہے کہ ان کو امریکہ کا گرین کارڈ مل جائے یا برطانیہ کی نیشنلٹی مل جائے یا ویسے کسی کام سے وہاں جانا پڑے, تو وہاں کیونکہ اکثریت عیسائی یہ مسئلہ اتنا موڑی دے چلا کہ جیسے ہمارے یہاں عورتوں کے حجاب کا مسئلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی جن کو پتا بھی تھا 5 سال پہلے کہ عیسائی نجس, پھر بھی وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے تھے. اور کیسے بچا, یعنی ناممکن مسئلہ نہیں. میری طرف کہیں نہ سمجھے کہ میں ان کی حمایت کر رہا ہوں, لیکن ان کا مسئلہ کہ اب کھانے پینے میں احتیاط ممکن, لیکن بسیں استعمال کرنا ہے, جہاز استعمال کرنا ہے, ریلے استعمال کرنا ہے, گاڑیاں استعمال کرنا ہے, گھر خریدنا, یہ ساری چیزیں نئی تو نہیں ہوتی. گھر کسی سے لیا وہ عیسائی, کون سی چیز ایسی ہو. اور خصوصاً پھر اگر برطانیہ کی بات, جہاں سال کے اندر 11.5 مہینے بارش ہوتی رہتی, کہ اگر آپ بس میں جائیں تو سیٹ آپ کو گیلی ملے گی, اگر آپ مکان پہ جائیں تو دروازہ آپ کو گیلا ملے گا. تو اتنا بڑا مسئلہ کہ یہ مسئلہ تو واقعی ان کے لیے بہت آسان بن گئی, ہمارے لیے اس کی ضرورت ہی نہیں. لیکن جس نے یہ سن دیا اب اس سے پہلے کہ عیسائی ملک میں جانا پڑتا یا کہیں اس کے دفتر میں اسکول میں کالج میں کوئی عیسائی داخل ہوتا اس سے پہلے ہی اگر آدھا سمجھواری کا انتقال ہو گئے تب بھی اس کے لیے مسئلہ نہیں بدل وہ اب تک اس مسئلے پہ باقی رہ سکتا بس اتنا اس کو یاد رہے کہ یہ مسئلہ میں نے سنا تھا ان کی زندگی یا پڑھا تھا ان کی زندگی اتنا یاد کہ مثلا پچھلے سال کے جتنے بھی یہاں کے درد سب میں نے سنے یا خود آ کر یہ کہتے اب انہیں میں یہ مسئلہ آ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ مسئلہ سنا ہوگا چاہے اب بھول گیا اچھا اور بھی اس کی مثالیں بن سکتی ہیں لیکن اتنی ہی مثالیں کافی ہیں اس لیے کہ بنیادی طور پر ابھی میں مسئلے نہیں بتا رہا ایک مسئلہ واضح کر رہا اور وہ یہ کہ مرضے کے انتقال کے بعد آگاہ کوئی کہتے کہ ان مسئلوں پہ باقی رہیے جو آپ کو یاد لیکن اب آگاہ بول پائے گا نہیں وہ فرماتے کہ چاہے یاد ہو چاہے یاد نہ ہو عمل کیا ہو عمل نہ کیا ہو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ پورا مسئلہ میں نے مستحق کی زندگی میں پڑھا یا سنا تھا اور نیت یہ تھی کہ جب ضرورت ہوگی تو عمل کرو ان ساری احتیاط کے واجب میں اب تک آپ آغاز سمجھواری پہ عمل کر سکتے ہیں یہ تو ہو گئی بات آغاز سمجھواری لیکن ایک جملہ کہہ کر جو آئندہ تقریب کے لیے ایک دم ہی آج کا درد ختم کر دوں وہ یہ کہ پھر بھی اگر کوئی آدمی تھوڑا کنفیوز پتا نہیں میں نے آغاز سمجھواری کی یہ احتیاط واجب والی باتیں سنی تھی نہیں سنی تھی نیت کچھ کی تھی نہیں تھی تو ایک بات میں اور کہہ دوں آئندہ ہماری تقریر کا موضوع یہ ہوگا کہ اب آغاز گلپائیگانی کی احتیاط واجب کس مرضی کی جانب رجوع کرنا زیادہ بہتر اہل خبرہ کیا کرتے ہیں نام تو آغاز سیستانی کا آ رہا لیکن تفسیر آئندہ تو اتفاق آغاز سیستانی کے یہاں بھی تقریباً آپ کو وہی ساری سہولتیں مل جائیں جو آغاز سمجھواری کے یاد یعنی آغاز گلپائیگانی کی احتیاط واجب اگر آپ ڈائریکٹ آغاز سیستانی پہ جائیں گے تب بھی مثلا آپ کی جگہ اتنی ہی سہولتوں والا رہے لیکن اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ تقریر میں اور اس آج کی تقریر 516 نمبر والی اسے ختم کرتے وقت مجھے یہ اطمینان ہے کہ پچھلے سالوں جب ربیع الاول میں یہ سلسلہ شروع ہوتا تو 4-5-6 تقاریر تمہید میں گزر جاتی جتنی تمہیدی باتیں تھیں سب مکمل ہو گئی ایک آغاز سبزواری کا حق تھا آدھا تو نہیں ہو سکے لیکن جب تھوڑی بہت ذمہ داری کی ادائیگی ہے وہ آج ہو گئی کچھ مثالیں بھی آگے مسائل تھی جس کا مطلب آئندہ دفعہ سے ہم براہ راست اپنے موضوع پہ آئے ہیں اور پہلا ہی موضوع یہ کہ اہل خبرہ اس وقت کسے عالم پر عالم قرار دیتے ہیں یعنی وہ کون سا مرجع ہے جس کے بارے میں اہل خبرہ کہتے ہیں کہ آغاز گلپائیگانی کی احتیاط واجب میں ان کی جانب رجوع کر گئی اور پھر اس حوالے سے ان کے کچھ اور مسائل اور خصوصیت کے ساتھ ایک انتہائی اہم مسئلہ جو پچھلے سال میں نے بتایا کہ آغاز کی استانی کی وجہ آپ حضرات کے لیے 90% امکان کہ دوبارہ آغاز ان کا زمانہ پلٹ کے آ گیا پچھلے سال کی تقریر آپ کو یاد ہوگی وضاحت چاہتے ہیں تو آئندہ جمعے کی تقریر کا انتظار کریں آج ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی اور اسی اعلان کے ساتھ کہ آج شام کو میں آپ ہی کے علاقے میں ایک مجلس پڑھ رہا ہوں یہ مجلس کا اعلان اس لیے جو آپ سمجھتے ہیں اس کے الٹ آپ حضرات سے گزارش کیا ہے کہ اس میں آپ شریک نہ ہو اس لیے کہ اس میں ساری پرانی اور سنی ہوئی باتیں میں دہرانے جا رہا ہوں تو جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ الٹی بات کرنے کا وہ یہاں بھی میں کر رہا ہوں کہ آپ کو ڈبل زحمت ہوگی یقیناً 4-5 مہینے سے سوائے 10 دن کے محرم کے باقی میں کوئی تقریر نہیں کر سکا آپ کے علاقے میں لیکن آج کی تقریر تو پرانی اور پرانی بھی بہت پرانی یعنی کئی دفعہ سنی ہوئی باتیں ہیں آپ مسجد میں اعلان شاید سنیں لیکن گزارش یہ کہ اس مجلس میں مجلس سننے کے لیے تشریف نہ لائیے گا ثواب کے لیے آنا ہے یا بانی مجلس سے آپ کا کوئی رشتہ ہے تو مسائل کے وقت میں آپ آ سکتے ہیں جو اذان مغرب سے 10 منٹ پہلے ہو گرو تھے محمد والے محمد